پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ صبح خیبر پختونخوا کے علاقے بنیر میں ہفتے کو ایک خود کش بم دھماکے میں مقامی ام لشکر کے سربراہ سمیت 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور نے دھماکہ شمال مغربی ضلع بنیر کے مرکزی علاقے ٹگر میں ایک پٹرول پمپ کے قریب کیا۔ پولیس نے کہا کہ بظاہر اس حملے کا نشانہ شدت پسندوں کے خلاف بنائے گئے مقامی ام لشکر کے سربراہ فاتح خان تھا، جو کہ اپنے 3 محافظوں سمیت موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ایک عینی شاہد نے وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ جیسے ہی فاتح خان پیٹرول پمپ پر واقع اپنے دفتر سے نکلے تو حملہ آور نے ان کے قریب پہنچ کر دھماکہ کر دیا۔ 2009 کے فوجی آپریشن سے پہلے بنیر وادی سوات کے ان علاقوں میں شامل تھا جہاں طالبان جنگجوؤں کا مضبوط کنٹرول تھا۔ پاکستان سپریم کورٹ نے جنوبی صوبہ سندھ میں عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک کے تجارتی مرکز کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے طالبان عسکریت پسندوں سمیت تمام مسلح گروپوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کریں۔ ہفتے کے روز جاری کردہ اپنے حکم میں عدالت عالیہ نے حکام سے کہا کہ ان تمام قیدیوں کو جنہیں پرول پر رہا کیا گیا ہے گرفتار کر کے سامنے پیش کیا جائے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں ایک مسافر گاڑی پر فائرنگ کے بعد بھڑکنے والی آگ میں 18 افراد کی ہلاکت کے خلاف ہفتے کے روز شہر میں مکمل ہڑتال ہوئی اور فضا سوگوار رہی۔ خضدار میں تعلیمی ادارے بند ہیں جبکہ شاہراہوں میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہی، جس کی وجہ سے سرکاری دفاتر میں بھی حاضری کم ہی تھی۔ ہلاک ہونے والے 18 افراد میں سے 8 خواتین اور 3 بچوں کو ہفتے کے روز ان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور ان کے مد مقابل میساچوسٹس کے سابق گورنر مٹ رومنی کو رائیاما کے قومی جائزوں کے مطابق سخت مقابلے کا سامنا ہے، جبکہ صدارتی مہم منگل کے انتخاب سے قبل آخری دنوں میں داخل ہے۔ صدر کو ان ریاستوں میں معمولی برتری حاصل ہے جنہیں سیاسی مارکے کی ریاستیں قرار دیا جاتا ہے اور جو کامیابی کے لیے درکار 270 ووٹوں کے حصول میں اہم سمجھی جاتی ہیں۔ صدر اوباما اور مٹ رومنی جمعے کے روز کلیدی ریاست اوہائیو میں تھے۔ جمعے ہی کے روز خبروں کے مطابق بے روزگاری کی شرح میں معمولی اضافہ ہوا اور یہ 7.9% ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,71,000 ملازمتوں کے مواقع بھی سامنے آئے۔ دونوں صدارتی امیدوار اپنے اپنے انداز میں اس شرح کی وضاحت کر رہے ہیں۔ صدر کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں کاروباری اداروں نے گزشتہ 8 ماہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ملازمتیں فراہم کی، جبکہ مٹ رومنی نے بے روزگاری کی شرح کو ایک ایسی افسوسناک یاد دہانی قرار دیا کہ معیشت بدستور ساقط ہے۔ نیو یارک میں آج ہفتے کے روز بھی متعدد شہریوں کے پاس اہم سہولتیں نہیں، جن میں بجلی، گیس اور خوراک شامل ہے۔ امریکہ کے مشرقی ساحل کو بڑے طوفان سینڈی کے بعد ان مسائل کا سامنا رہا۔ نیو یارک کے بعض افراد کو حیرت ہوئی تھی کہ میئر مائیکل بلومبرگ نے اتوار کے روز نیو یارک میں ہونے والی میراتھن کے انعقاد کی اجازت دی، جبکہ ابھی شہر کے لوگوں کو متعدد سہولتیں درکار ہیں۔ لیکن جمعے کے روز میئر نے اپنے فیصلے کو بدلتے ہوئے کہا کہ وہ دوڑ یا پھر شرکا کے لیے یہ وقت اب نہیں چاہتے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق مشرقی ساحل پر آنے والے اس طوفان میں ہونے والے نقصان کی مجموعی لاگت کا اندازہ 20 ارب سے 50 ارب ڈالر کے درمیان ہے، جبکہ مسلسل بند کاروبار سے علاقے میں اقتصادی پیداوار میں تقریباً 200 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ امریکہ کی حکومت نے جمعے کے روز کہا ہے کہ محکمہ دفاع کمی کو پورا کرنے کے لیے علاقے میں 22 ملین گیلن اضافی ایندھن بھی فراہم کرے گا۔ امریکی صدر براک اوباما نے آج ہفتے کے روز اپنے ہفتہ وار خطاب میں ہریکین سینڈی کے لیے کام کرنے والے نیشنل گارڈز اور دوسرے افراد کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ سینڈی کے متاثرین کے لیے ملکی سطح پر امداد موجود ہے۔ شام میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی افواج اور سرکاری فوجی ایک شمالی ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے برسرے پیکار ہیں۔ یہ کارروائی ہفتے کے روز شروع ہوئی، جس کا مقصد تفتاناس ہوائی اڈے پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ آبزرویٹری نے جمعے کے روز بتایا کہ باغیوں نے شمال میں ایک اہم قصبے پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو لڑائی کے مرکز حلب شہر میں باغیوں کے خلاف حکومت کی کڑی مہم کے لیے عام ہے۔ آبزرویٹری کے مطابق صدر بشار الاسد کے وفادار فوجی سوراقب سے مکمل طور پر واپس ہو گئے۔ نائجیریا میں سیکیورٹی افواج نے اس وقت 14 افراد کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ایک ترک باشندے کے مشتبہ اغواکاروں کے ٹھکانے پر دھاوا بول دیا۔ پولیس نے بتایا کہ جمعے کے روز یہ کارروائی تیل سے مالا مال ریور اسٹیٹ علاقے میں ہوئی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں عسکریت پسند اغوا کے ایک سلسلے میں ملوث چلے آ رہے ہیں۔ اور آسٹریلیا میں ایک مسافر بردار گاڑی کے حادثے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 8 مسافر زخمی ہو گئے۔ یہ ٹرین میلبرن میں ایک ٹرک ٹریلر سے ٹکرانے کے بعد پٹری سے اتر گئی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں، اب آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز، پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں ڈیرل سمتھ. آج کے اس پروگرام میں ہم تین موضوعات پہ بات کریں گے. تفصیلی بات چیت ہوگی امریکہ کے صدارتی انتخاب پہ، اور آج ہمارا اینگل ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو تارکین وطن ہیں جن کی ایک بڑی تعداد ہے ووٹرز کی، ان کا ٹرینڈ، ان کا ٹلٹ کس جانب ہے اور وہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے امریکہ کے انتخابی نتائج پہ. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی اور آئندہ عام انتخابات کے لیے اس میں کیا خدشات یا خطرات موجود ہیں. پروگرام کے تیسرے حصے میں گفتگو ہوگی سپریم کورٹ کے حالیہ جو احکامات ہیں، آرڈرز ہیں یا ریمارکس ہیں، اس پہ مختلف اطراف سے جو رد عمل آ رہا ہے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ شاید اپنے دائرہ کار سے باہر نکلتے ہوئے براہ راست انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، جو کہ انسٹیٹیوشنز کے لیے اور اداروں کے استحکام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ویکیوم ہوگا انتظامی سطح پہ تو کسی نہ کسی طاقت کو وہ خلا، وہ ویکیوم پورا کرنا ہے. تو ہم سپریم کورٹ کے حالیہ احکامات پہ جو اٹھتے ہوئے سوالات ہیں اس کا تذکرہ کریں گے پروگرام کے آخر سیگمنٹ میں، اور ڈیٹیل سے اس پہ بھی بات ہوگی. تو چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ صدر باراک اوباما اور مٹ رومنی دونوں چونکہ بالکل آخری لمحات ہیں پریزیڈینشیل کیمپین کے اور وہ اس میں مصروف ہیں اور میکسیمم اپنے ووٹروں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اگین امپورٹنٹ اس وقت یہی بات ہو جاتی ہے کہ جو سوئنگز اسٹیٹ ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. امریکہ کا جو انتخابی ڈھانچہ ہے، جو انتخابی نظام ہے، اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایک پاپولر ووٹ ہے، لیکن پاپولر ووٹ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرتا ہے الیکٹرل کالج کو، اور الیکٹرل کالج کی جو تعداد ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ کسی امیدوار کا فاتح ہونا. یہ امکانات ہوتے ہیں کہ کسی رہنما کو پاپولر ووٹ تو سب سے زیادہ ملے ہوں لیکن الیکٹرل کالج جو ہے یا الیکٹرل ووٹس جو ہیں وہ کم ہوں، اس وجہ سے اس کی جیت یا اس کی فتح اس امیدوار کی نہ ہو زیادہ سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود. تو براہ راست ہونے کے باوجود ایک لحاظ سے یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی الیکٹرل یا ڈیلیگیٹس جو ہوتے ہیں وہ صدر کا انتخاب کرتے ہیں. تو بڑی دلچسپ سچویشن ہے، اور ان حالات میں ان سٹیٹس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے جو سوئنگ سٹیٹ کہلاتی ہیں، یعنی ایسی ریاستیں جہاں پہ ووٹروں کی اکثریت نے تاحال فیصلہ نہیں کیا. یہ پرسنٹیج اگرچہ بہت کم ہے ایسے ووٹروں کی جنہوں نے ابھی اپنا مائنڈ نہیں بنایا ہے کہ وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس وقت ہم بات کریں گے کہ ان حالات کے اندر جو امیگرنٹ ووٹر ہیں، جو تارکین وطن ہیں، جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر سیٹلر ہیں، وہ کس پارٹی کے لیے ٹلٹ رکھتے ہیں، جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سرور احمد زئے صاحب، ممتاز اینالسٹ بھی ہیں اور افغانستان سے تعلق ہے، یو ایس بیسڈ ہیں لیکن اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں، فارمر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بھی ہیں. جاوید راٹھور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان سے بنیادی تعلق، پاکستانی امریکن ہیں اور اس وقت شکاگو میں ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کی پریزیڈینشیل کیمپین کا یا پریزیڈنٹ کا کیمپ آفس بھی ہے، اس وقت وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے اس پروگرام کے اندر، ہم کوشش کریں گے کہ بھارت سے بھی ہمارے کچھ ساتھی ہمیں جوائن کریں گے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ انڈین امریکن ووٹرز کس جانب ٹلٹ رکھتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا سرور احمد زئی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور جاوید راٹھور صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سرور احمد زئی صاحب سے. اگرچہ ایک اندازے کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید امریکہ کے اندر امیگرنٹ ووٹرز میں افغان امریکنز کی تعداد شاید بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کیونکہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں، وہ کتنے میٹر کرتے ہیں افغان لوگوں کے لیے، اور افغان عوام، افغان لوگ یا خاص طور پہ افغان امریکن ان پریزیڈینشیل الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی سر احمد زئی صاحب،
جی جس طرح آپ نے بتایا کہ افغان کی جو پاپولیشن ہے امریکہ میں وہ انڈیا اور پاکستانی کی طرح اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت انفلوئنشل چھوٹا سا ایک پاپولیشن ہے. افغان اس لیے امپورٹنٹ اس الیکشن میں کیونکہ افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے، امریکن دخل ہے افغانستان میں، افغانستان کا ایشو اگر کہ اس الیکشن میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اوباما کے لیے بہت ضروری ہے، رامنی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی افغان کمیونٹی پریس کانفرنس کرے، افغان کمیونٹی کوئی جلوس نکالے اس کینڈیڈیٹ کے حق میں، تو یہ بہت ضروری معلوم ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ ان کا پالیسی افغانستان کی طرف بہت ضروری ہے. اگر کہ جس طرح کوئی خاص نظر اختلاف نہیں ہے اوباما اور رامی کے پالیسی میں افغانستان کی طرف، تو افغان بھی بہت خاموش ہے اسی سال، لیکن پھر بھی افغان بہت کوشش کرتے کہ اوباما دوبارہ آ جائے، کیونکہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ بھی جو بھی لوگ باہر سے آئے ہوئے وہاں پہ رہتے ہیں, جس طرح افغان ہے, انڈین ہے, پاکستان ہے, دوسرے ڈیموکریٹ بہت زیادہ پرو امیگریشن ہے. دوسرا یہ کہ ویلفیئر سسٹم جو فلاحی کام ہے, بہبودی کام ہے, جو راشن ہوتا ہے, دوسری خدمات ہوتے ہیں بچوں کے لیے, اسکول کے لیے, دوسری سچویشن, یہ کے لیے ڈیموکریٹ بہت اچھے. اس لیے افغان بھی
ان کا ٹلٹ, ان کا جھکاؤ اس طرف ہے. تو سامعین, ہم آپ کو انٹروڈیوس کرواتے چلیں. راہل گروور نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, انڈین امریکن ہیں اور ان کا تعلق بزنس کے ساتھ, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہے. تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی, لیکن ہم ان کو پہلے ویلکم کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانیں گے کہ اگر وہ اپنی کمیونٹی میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے خیال میں جو زیادہ تر انڈین امریکن ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ان الیکشن سے پہلے, اور امیگرینٹ ووٹرز کا جو ووٹ ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے ان انتخابات میں. راہل, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, وارم ویلکم. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان پریزیڈنشل الیکشن کو؟ دو دن باقی ہیں اور آپ کے خیال میں جو انڈین امریکن کمیونٹی ہے اس کی پرائیورٹیز, اس کی ترجیحات کیا ہیں؟
انڈین امریکن کمیونٹی امریکہ میں زیادہ تر ہائی پینگ جابز میں ہیں, تو آبویسلی یہاں پر لوگوں کی انڈین کمیونٹی کے اندر اوباما کا جو ڈریم ایکٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایز اے ہینڈرنس ٹوورڈز کہ جو لیگلی ادھر امیگریٹ کر کے آئے ہیں ان کو وہ ہینڈرنس پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ جو ساری جو ریسورسز ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا پالیسیز ہیں وہ ساری ہو جاتی ہیں ٹورڈ دا انلیگل امیگرینٹس, اور ان کو کیسے لیگلائز کرے, اور کوئی بھی آدمی لیگل امیگرینٹس کو فاسٹ ٹریک امیگریشن پروسیس میں انکلوڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں بات کرتا ہے. سو اس لیے میرے حساب سے جو انڈین امیگرینٹ پاپولیشن ہے وہ زیادہ تر ریپبلکن ووٹ کی طرف جائے گی ٹوورڈ رامنی, کیونکہ رامنی بات کرتا ہے.
نہیں, لیکن کیا اس کی ریزن ایک اکنامکلی, چونکہ وہ بہت ایک اورینٹیشن ہے ان کی, یا ان کے سامنے اپنی رستے جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں, کیا اس وجہ سے, یا جو بیسیکلی امیگریشن لاز ہیں وہ تو بڑے اٹریکٹیو ہیں تمام جو امیگرینٹس ہیں مختلف دنیا سے آئے ہوئے ہیں, جیسے سرور احمد زئی نے بھی کہا ہے.
دیکھو, امیگریشن لا میں لوگ بات, کوئی بھی بات نہیں لیگل امیگرینٹس کے بارے میں بات نہیں کرتا. میرے ساتھ دوست ہیں جو یہاں پر 2002 میں آئے ہیں اور وہ ہر سال 30-40,000 ڈالر کے آس پاس کے ٹیکس دیتے ہیں, اور آج تک ان کے پاس امیگریشن نہیں ہے, اور ان کو جب مرضی 10 دن کے نوٹس پہ نکالا جا سکتا ہے.
صحیح.
اور ان کو سرکار ٹریک بھی کرتی ہے.
ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر بھی دو کیٹیگریز ہیں, ایک تو لیگل امیگرینٹ ہیں اور ایک انلیگل امیگرینٹ ہیں. تو آپ کے خیال میں جو انلیگل امیگرینٹ ہیں ان کا جھکاؤ دوسری طرف ہو سکتا ہے, لیکن لیگل امیگرینٹ,
کیونکہ انلیگل امیگرینٹ نارملی جو کرتے ہیں, اس میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے اکنامکس کے اوپر, ہر ایک چیز آ جاتی ہے پیسے کے اوپر. اب جو بندہ انلیگل امیگرینٹ ہے نارملی وہ تھوڑا سا لو پیئنگ جاب میں ہوتا ہے, اور ان کو ویسے ہی ٹیکس بریکس اتنے ملتے ہیں, تو ان کو یہاں پر اسیمولیٹ کرنا ٹھیک ہے, بالکل ہونا چاہیے. میں اوباما کے ڈریم ایکٹ کو ایبسولیوٹلی اگری کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے. رومنی کے میں فورسڈ امیگریشن کو نہیں میں ایکسپٹ کرتا, بالکل نہیں ہونا چاہیے.
راہل, کوئی رف آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ کتنے لیگل امیگرینٹ ہیں اور کتنے امیگرینٹ ووٹر ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پہ بھارت کے ساتھ ہوگا؟
تو لیگل امیگرینٹ میں میرے حساب سے ہونے چاہیے کوئی اراؤنڈ 1,000,000-10,00,000 کے آس پاس ہوں گے, اور لیگل امیگرینٹ ہے کوئی اراؤنڈ 10,000,000.
جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے ایگا جاوید راٹھور صاحب کو ہم شامل کرتے ہیں اس وقت, شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں, اور شکاگو پریزیڈنٹ باراک اوباما کا کیمپ آفس بھی ہے اور جہاں پہ راٹھور صاحب موجود ہیں, اور ان کا تھوڑا سا ٹلٹ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب ہے, اور لاسٹ جو کیمپین تھی پریزیڈینشیل الیکشن اس میں وہ صدر باراک اوباما کی مہم کا حصہ بھی تھے. راٹھور صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سے بھی یہی بیسک تو ہمارا جو کوشچن ہے, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اوور آل پاکستانی امیرکن, لیگل پاکستانی امیرکن جو کہ رجسٹرڈ ووٹر بھی ہیں, وہ کس جانب ٹلٹ رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں؟
تھینک یو اسد صاحب, میرا یہاں انٹریکشن رہتا ہے پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ انڈین کمیونٹی اور عرب کمیونٹی اور اسپینش کمیونٹی, ساری کمیونٹیز کے ڈفرینٹ پروگرامز وغیرہ ان میں ہم لوگ ایکٹیو ہیں. تو موسٹلی اوور آل امیگرینٹ جو ہیں وہ زیادہ انکلائنٹ ہیں ڈیموکریٹس کی طرف, اور اوباما کی پالیسیز کی طرف. کچھ لوگوں کے کنسرن بھی ہیں کہ جو اوباما سے توقعات وابستہ تھیں اس طرح سے وہ ڈلیور نہیں کر سکا, لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ چونکہ کانگریس میں اکثریت نہیں تھی ڈیموکریٹس کی اور اس وجہ سے اوباما پوری طرح سے کام نہیں کر سکا.
صحیح.
لیکن ابھی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اوباما دوبارہ آ جائے اور کانگریس میں ڈیموکریٹس کو اکثریت مل جائے تو شاید اوباما کچھ کر لے.
ٹھیک ہے.
اور پاکستانی کمیونٹی میں بھی اور دوسری کمیونٹیز میں بھی ایک وہ طبقہ ہے کہ جو لوگ ویری ویل آف ہیں اور وہ اپنے بزنسز کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی زیادہ انکلائنڈ ہیں ریپبلکن کی طرف, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ جو ہے تعداد میں شاید بہت کم ہیں, 1-2% ہوں گے, لیکن انفلوئنشل ضرور وہ ہیں.
ٹھیک ہے. ایک اور بڑی ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ کے اندر آل مسلمز امریکن ٹاسک فورس, ان سے وابستہ ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اشرف تور صاحب, اور اس سے پہلے ایک پاکستانی امریکن ڈیموکریٹک فورم تھا اس کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر تور صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آپ کی کیلکولیشنز کیا ہیں, جو رجسٹرڈ پاکستانی ووٹرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ان انتخابات میں اور ان کی ان پٹس کتنی میٹر کرے گی؟
ہم جو پاکستانی امریکنز امریکہ میں رہتے ہیں, ہم نے جو یہاں اس کی شہریت حاصل کی ہوئی ہے, تو ہمارا پرپز یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے سے اچھے رہیں تاکہ اس میں دونوں ملکوں کو فائدہ ہے. تو بیسڈ آن ایکسپیرینس کہ ہمیں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس تو ہیں اوباما صاحب سے کہ پچھلے 4 سال میں انہوں نے ڈرون اٹیکس کو ختم نہیں کیا اور سم آف دی ادر ایشوز, لیکن آن بیلنس ہم نے یہ دیکھنا ہے پاکستانی امریکن ویو پوائنٹ سے کہ اس بندے کی اپروچ پراپر ہے امریکہ اور پاکستان کے لیے یا.
ٹھیک ہے, میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. میں یہ ایک بنیادی یہ کوشچن تھا اور یہ جاننا بھی چاہ رہا تھا کہ جو پاکستانی امریکن ووٹر ہے کیا وہ ووٹ اس بنیاد پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ کرنٹ ریلیشن شپ کیسے ہیں, کرنٹ انتظامیہ کی پالیسی کیا ہے ٹورڈز پاکستان, یا وہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے مفادات یا امریکہ کے مفادات کے پیش نظر اس کا فیصلہ کرے گا؟
جی ہاں, یہ اب دیکھو نا, اب افغانستان سے انخلاف ہو رہا ہے اور جو ہمارے امریکہ کی پالیسی ہے گیٹنگ مور, یہ بیلنس ہو رہی ہے ایسا ایسا, بائی ایونٹس ہی ایسے ہیں کہ اب پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن امپروو ہوں گے. جس برے حالات سے پاکستان اور امریکہ کے حالات گزرے ہیں وہ اب پیچھے کی بات ہو گئی ہے. تو اوباما صاحب زیادہ اویئر ہیں پاکستان کے حالات کے متعلق, پاکستان کی ضروریات, مڈل ایسٹ کی ضرورت, مسلمانوں کی ضرورت, کمیونٹی آف نیشن میں مسلمانوں کا کیا رول ہے, یہ جو دوسرے کنٹینڈر ہیں ان کا ویو پوائنٹ ٹوٹلی جوئش, 100% جوئش اینڈ پرہیپس 110% جوئش ہے.
صحیح.
اوباما صاحب نے تھوڑا سا تنی کترائی ہے اور وہ جوئش تھرڈ پروسیس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں, اب اس کو یہ سزا دینے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا.
نہیں, لیکن میرا سوال ابھی اپنی جگہ پہ تھا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ وہ ایلیمنٹ کیا ہوگا جس پہ پاکستانی امریکن فیصلہ کریں گے کہ انتظامیہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا انتظامیہ ایٹ سیلف امریکہ کے بارے میں کیا سوچتی ہے, کیونکہ وہ امریکن بھی تو ہے نا, اس کو امریکی ہو کے بھی تو سوچنا ہے ووٹر کو.
وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت اچھے ہیں, اب یہ بندہ اگر الیکٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان میں بھی نئی ایڈمنسٹریشن کی امید ہے تو حالات تیزی سے اچھے ہو جائیں گے. خدا نخواستہ اگر دوسرا کینڈیڈیٹ,
اگین شاید میں اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں کر پا رہا, سرور احمد زئی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ یہ بتائیے گا کہ ایک افغان امریکن ہونے کی حیثیت سے جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ کے سامنے پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ کیا آپ افغانستان کے انٹرسٹ کو رکھتے ہوئے اس بیس پہ کوئی ڈیسیجن لیں گے, کسوٹی آپ کے سامنے وہ ہے, یا ایک امریکن سٹیزن ہونا اور یہاں پہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے چیلنجز ہیں یا آپ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے مد نظر آپ ڈیسیجن لیں گے؟
ہم مسلمان,
پاکستان اور افغانستان جو ہے دونوں وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے, مشکل بہت زیادہ ہے, امریکن دائرے کی اس میں دخل ہے, انڈیا کی طرح نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستانی اور افغانی اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو ڈیموکریٹس ہے وہ ہمیشہ سے ان کی پالیسی بہت زیادہ امن پسند ہے, ریپبلکن جو ہے وہ ہمیشہ وار انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے اگر عراق ہے افغانستان میں دوسری جگہ تھا, اور ملٹری پاور کے لیے بہت زیادہ بجٹ بھی دیتے ہیں, لیکن ڈیموکریسی ووٹوں سے بھی ڈفرنٹ ہے. ابھی یہ جنگ جو افغانستان اور پاکستان عراق میں ہو رہا ہے, سارے پاکستان میں نے عراق اور افغانستان میں, یہ ریپبلکن نے اسٹارٹ کیا تھا. ڈیموکریٹ کوشش کرے کہ اس کو اسٹاپ کرے. دوسرا ہے کہ ڈیموکریٹ پرو امیگرانٹ ہے, جو لوگ باہر سے آتے ہیں پاکستان سے افغانستان سے, ان کے لیے بہت زیادہ سہولتیں دیتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ آسانی دیتے ہیں. دوسرا ہے کہ اگر آپ ڈیموکریٹک پارٹی دیکھے یا اوباما کی کیبینہ دیکھے, اس میں اکثر لوگ جو ہے اکثر لوگوں کو جو باہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے وہ آئے, ان میں منسٹرز ہیں, آپ ڈیموکریٹک گورنر دیکھے, ڈیموکریٹک پارٹی, لیکن کمپوزیشن بہت مختلف ہے. باہر دنیا سے لوگ آئے ان کو جگہ دی ہے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ پالیسی ہے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں, امیگرانٹ لوگ آتے ہیں, ان کے لیے سہولتیں بہت زیادہ دیتے ہیں, امیگریشن پالیسی بہت اچھا ہے. باہر میں جو لڑائی ہو رہی ہے, لڑائی سے نفرت کرے, کوشش کرے کہ ان کو اسٹاپ کرے. اور دوسرا یہ کہ اوباما اسپیشل ہے, وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے دوسرے ڈیموکریٹ سے. اوباما جو ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوا تھا, ان کے بھائی بہنیں جو مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا.
تو آپ وہ ایک جی راہل, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ نے جو کہ پاکستانیوں کی گفتگو سنی ہے, میں جو ایزیوم کر پایا ہوں, ان کی پریورٹی پریزیڈنٹ باراک اوباما کو دیکھنے کی ڈفرینٹ ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹورڈز پاکستان یا افغانستان یا ٹورڈز مسلم ورلڈ, ان کا جو رویہ ہے یا ان کی جو اپروچ ہے وہ کیسی ہے. لیکن انڈین کیسے دیکھتا ہے؟
انڈین جو آئی تھنک جو میرے حساب سے انڈین پاپولیشن جہاں پہ ووٹ کرتی ہے, بیکاز انڈیا کے ساتھ یو ایس اے کا کانٹیکٹ اتنا ڈیپ نہیں ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو, جتنا یو ایس اے کا افغانستان اور پاکستان کے ساتھ. تو انڈین ووٹر لوگ ہیں وہ دیکھیں گے زیادہ تر ان کی ڈومیسٹک پالیسی, فارن پالیسی کو نہیں دیکھیں گے. فارن پالیسی انڈین ووٹرس کو میٹر نہیں کرتی ہے. انڈین ووٹرس کو میٹر کرتی ہے جو لوکل, یہاں کی جو ٹیکسز ہیں وہ کیسے, کون سے کینڈیڈیٹ کے اندر کون آدمی کتنے ٹیکسز دے گا, اسمال بزنسز کو کون ہیلپ کرے گا کون نہیں کرے گا, بینکنگ کو کون بیٹر کرے گا نہیں کرے گا. تو ساری جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ انڈین ووٹر.
ٹھیک ہے, تو کیا اس کی وجہ راہل آپ کے خیال میں کیا یہ ہے, جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ چونکہ اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے یا ریلیشن شپ میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے, کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ انڈین بڑا انڈیپینڈنٹلی اور ڈومیسٹک انٹرسٹ کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے؟ اور اگر ہوتی بالفرض ایسی کنڈیشن تو کیا انڈین کی پرائیورٹیز بھی چینج ہو سکتی تھیں؟ یا دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ ایک لٹریسی کا ہو یا پولیٹیکل اویئرنیس کا یا پولیٹیکل جو شعور ہے اویئرنیس ہے اس کی بات ہو کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے جس سوسائٹی میں جائے, کیا فیکٹر ہے آپ کے خیال میں؟
پولیٹیکل اویئرنیس وغیرہ تو سب سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں. میرے حساب سے سب سے فرسٹ لیول پہ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو بیکاز جو افغانستان اور پاکستان کے عام آدمی امریکن پالیسیز کے ساتھ امپیکٹ ہوتا ہے, بیکاز کیونکہ یو ایس اے کی اتنی آرمی افغانستان اور پاکستان میں ہے, تو وہ ان کو امپورٹنٹ ہے. انڈیا کے اندر آن دی ادر ہینڈ انڈیا کو امپیکٹ کیسے کرتا ہے؟ امریکہ کی اکنامک پالیسی. تو آبویسلی جو انڈین ووٹر ہے وہ دیکھے گا کہ کون سے پریزیڈنٹ کی بیٹر اکنامک پالیسی ہے, کون سی اس کی انٹرنل پالیسی بیٹر ہے, مور ویلکمنگ ہے انڈین بزنسز کو, تو اس حساب سے وہ ووٹ دے گا. اگر انڈیا کے ساتھ بھی یو ایس اے کا ریلیشن شپ ایسا ہی ہوتا جیسا پاکستان افغانستان کے ساتھ ہے, تو ہم بھی شاید فورن پالیسی کی طرف زیادہ دیں.
میں ایگزیکٹلی یہی جانا, فورن پالیسی, بالکل یہی جانا چاہ رہا تھا. جاوید راٹھور صاحب آپ کے خیال میں, میں بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل فلاسفی کے طور پہ یا پولیٹیکل تھیوری کے طور پہ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملک میں سیٹل ہو جاتے ہیں, ایموشنلی تو کانٹیکٹ ختم نہیں ہوتے, لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو ایک سرٹن سوسائٹی میں جس کے سامنے اپنے انٹرسٹ ہیں, تو وہ کیا وہ اس سچویشن کو اڈاپٹ کبھی نہیں کر پاتا کہ یعنی ایک پاکستانی اگر امریکن ہے تو وہ صرف امریکن ہو کے سوچے, وہ ہمیشہ پاکستانی ہو کے سوچے گا آپ کے خیال میں؟
نہیں, ابھی اصل سب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ دنیا ساری گلوبل ویلج بن چکی ہے, اور اگر امریکہ کی ایکسٹرنل پالیسیز اور انٹرنل پالیسیز دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں, اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن وار کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے, اگر وہ وار کی طرف جاتے ہیں کسی بھی ملک میں, عراق ہو, افغانستان ہو یا کوئی اور ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ سارا پیسہ یہاں سے لے کر جائیں گے. جب پیسہ یہاں سے باہر نکلے گا تو اس کا امریکن اکانمی پہ فرق پڑے گا. جس طرح کے بش کے دور میں ہوا, بش کے دور میں اکانمی ساری کو بلیڈ اس لیے کیا گیا کہ افغانستان اور عراق میں بہت زیادہ پیسہ ٹریلینز آف ڈالر جھونک دیے گئے, تو ان پالیسیز کا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اوور آل زیادہ اس کی طرف ہیں, امن کی طرف ہیں, زیادہ ڈائلاگ کی طرف ہیں. گو کہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں, پاکستانیوں کے اندر یہ پرسپشن ہے کہ ریپبلکن آلویز پاکستان کو زیادہ ایڈ دیتے رہے ہیں اور ریپبلکن کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیادہ اچھے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو انٹرنل سچویشن ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اوور آل پاکستانی کمیونٹی بھی یہ سمجھتی ہے, وہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن ریپبلکن جو بھی کرتے رہے ہیں شاید ان کے پیش نظر اپنا مفاد بھی تھا. تو جو ڈیموکریٹ کی پالیسیز ہیں اوور آل وہ دنیا کے لیے, امن کے لیے اور امریکہ کے لیے اور امیگرینٹس کے لیے اچھی ہیں.
جی
تو
میں کامنٹ کرنا چاہوں گا.
جی راہل,
میں اس پہ ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھو جو جب ریپبلکن افغانستان اور پاکستان میں ایڈ کر رہے تھے 90s 80s میں, تو ہماری جو ورلڈ پالیٹکس تھی بہت ڈفرینٹ تھی. اس ٹائم پہ سب سے پہلے تو کولڈ وار چل رہی تھی. سو کولڈ وار پاکستان کے ساتھ نہیں تھی, کولڈ وار تھی رشیا کے ساتھ. تو رشیا کو بیک کرنے کے لیے امریکہ کو سپورٹ دینا پڑتا تھا ٹو پاکستان, اور وہاں پر ان کو ملٹری پریزنس مینٹین کرنے کے لیے وہاں پر ڈسٹربنس بھی کریٹ کرنی پڑتی تھی. سو میرا ویو ہے کہ ریپبلکنز کو اس کے ساتھ انہوں نے ٹیگ کر دیا ہے کہ ریپبلکنز کو وار پسند ہے, بیکاز وہ اس کے رن ہیں. اور پھر جب ایک پالیسی از ان موشن تو ہم اس پالیسی کو ایک دم سے کاٹ نہیں سکتے. پالیسی از لائک وہ ٹرین ہوتی ہے کہ اس کو جب بریک لگاؤ گے تو اس کو 5-10 سال لگتے ہیں پالیسی سے نکلنے کے لیے. تو انفارچونیٹلی جو بھی ریپبلکن ٹائم ان آفس رہا ہے آفٹر دا کولڈ وار, اس ٹائم تک تو پالیسیز واپس جا رہی تھی. اینڈ اوباما اب ناؤ ڈیموکریٹس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے وہ پالیسیز چھوڑ دی. اگر ریپبلکنز نے وہ پالیسی سے بیک آؤٹ کرنا شروع نہ کیا ہوتا 10 سال پہلے, تو ڈیموکریٹس کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے ہم وار کو تو ہم نے بالکل.
جی بہت شکریہ آپ کا راہل گروور, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جاوید راٹھور صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بے حد شکریہ. اشرف تور صاحب, ڈاکٹر اشرف تور صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور سرور احمد زئی صاحب آپ ہمارے ساتھ افغانستان سے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین آپ نے جو پاکستان امریکہ کے اندر امیگرینٹس ہیں مختلف ممالک سے آئے ہوئے ان کا نقطۂ نظر سنا. اگر ہم اس کو دو لفظوں میں سم اپ کریں, دو جملوں میں, تو وہ یہ ہے کہ جن کا تعلق پاکستان افغانستان یا مسلم دنیا سے ہے تو وہ ووٹرز اکثریت پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کی فورن پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ کرے گی, وہ اپنے آبائی وطن کے جو مفادات ہیں اس کا بھی خیال رکھے گی. لیکن جن ممالک کا براہ راست امریکہ کے ساتھ کوئی کلیش یا فورن پالیسی کے اوپر کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ لوکل اور ڈومیسٹک ایشوز دیکھیں گی, خاص طور پہ جس میں شامل ہے ملکی اکانومی, ملکی معیشت. تو یہ تھا اس کا لب لباب. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی ملٹنسی, یکے بعد دیگرے حادثات, واقعات, حملے اور ان کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے, خاص طور پہ جب الیکشن سیزن ہے. ایک بریک کے بعد.
امریکہ میں صدارتی انتخاب منگل 6 نومبر کو ہونے والے ہیں اور دنیا کی نظریں واشنگٹن پر لگی ہوئی ہیں.
I don't understand how a college kid could vote for Barack Obama.
He's hoping you come down with what we call amnesia.
توقع ہے کہ اس صدارتی انتخاب میں صدر براک اوباما اور ریپبلکن امیدوار مٹ رومنی کے درمیان زبردست مارکہ ہوگا. وائس آف امریکہ نے صدارتی انتخاب کے بارے میں اپنے سننے والوں اور ناظرین کو تازہ ترین معلومات اور تجزیوں سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا ہے. ایسے ہی ایک خصوصی پروگرام کا انتظام اردو سروس نے بھی کیا ہے, جو پیر 5 نومبر کو وائس آف امریکہ کے علاوہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سے براہ راست نشر کیا جائے گا. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:05 سے رات 9 تک گھنٹے بھر کا یہ پروگرام اردو ویب پر بھی براہ راست نشر ہوگا. اس پروگرام میں امریکی صدارتی انتخاب اور علاقائی اور عالمی تناظر میں اس کی اہمیت اور ممکنہ نتائج کی روشنی میں اس کے اثرات پر ماہرین کے تجزیے پیش کیے جائیں گے. پروگرام کے میزبان ہوں گے ریڈیو پاکستان کے مرتضیٰ سولنگی اور وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم. یاد رکھیے, پیر 5 نومبر پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:05 پر. وائس آف امریکہ اردو سروس.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 اور 1547 کلو ہرٹز پر. میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن, پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی, خاص طور پہ ملالہ یوسف زئی پر حملے کے بعد. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ریئیکشن پبلک کی سطح پہ مختلف جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کی جانب سے دیکھا گیا. دوسری طرف طالبان یا ملیٹنٹس جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے بھی بظاہر اپنے آپ کو زیادہ آرگنائز کیا ہے یا ایک اگریسو اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. مختلف شہروں میں ان کے حملے ہوئے ہیں اور مزید حملوں کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں, یہاں تک کہ جو پاکستان کے اندر ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں بعض پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائریکٹلی بھی تھریٹ کیا گیا ہے. اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ریفرنس سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے بھی خطرات بتائے جا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اگر اپنی ٹینیور کے مطابق دیکھا جائے تو پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے اور آئندہ عام انتخابات کچھ زیادہ دور نہیں ہیں. اگر یہ مومنٹم اسی طرح رہتا ہے اور اس کو بریک نہیں لگائی جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے عام الیکشن پہ, اور اس مومنٹم کی ریزن کیا ہے, کب تک یہ ختم ہو سکتا ہے, اور جو اینڈ گیم جس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ بہت سارا ریئیکشن شاید افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہاں کے حالات, وہاں پہ اگر کوئی میجر تبدیلی آتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ڈیفینس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. فاروق عادل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, کراچی بیس سینئر جرنلسٹ ہیں اور کالمسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو ایک ویو دوبارہ سے دیکھنے میں آ رہی ہے, اگرچہ حملے تو ایک یا یہ جو صورتحال ہے عسکریت پسندی کی, یہ تو تقریباً ایک عشرے سے جاری ہے, لیکن ان دنوں میں کافی شدت آئی. آج بھی بنیر میں انہوں نے جو اینٹی طالبان ملیشیا تھے اس کے سربراہ کو ہلاک کر دیا, ایک سوسائڈ اٹیک میں مزید 5 لوگ مارے گئے. اس سے پہلے جو بلوچستان میں ہے اس کی شاید نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, وہاں پہ بھی وائلنس ہے. کراچی کے اندر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ طالبان یا ملیٹنٹ آزاد گھوم رہے ہیں, 3500 کا فگر بھی بتایا جا رہا ہے. تو کیا ریزن ہے آپ کے خیال میں اس مومنٹم کی, اس ویو کی؟
دیکھیے, اس کے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ریاست ہے اور وہ کمزور ہو گئی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے, اور حکومت جس طریقے کی کاروائی کرنی چاہیے تھی تاکہ اس قسم کے حالات نہ ہوں, انہوں نے کوئی خاص توجہ اس پر نہیں دی اور اسی وجہ سے حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے گئے ہیں. آپ کو علم ہے کہ کراچی میں مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہوتی چلی جا رہی ہے, پولیس جو ہے وہ بالکل ایک طریقے سے ناکام ہوئی ہے, اس کی ٹریننگ بڑی خراب ہے, ان کا مورال ٹھیک نہیں ہے, ان کے پاس ویپنز نہیں ہے, ان کو میرے خیال میں کوئی سرپرستی بھی خاص نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ پھر شہر میں مسلسل لوگ باہر سے چلے آتے ہیں, کوئی ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, کئی قسم کے مافیاز آپریٹ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرابلمز کراچی کے ہیں اور اس میں وائلنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ افراتفری سے ہی یہ لوگ جو کر رہے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا,
لیکن کراچی کے اندر, میں اس سے پہلے کہ آگے جائیں, کراچی کے اندر جو افراتفری, آپ اس کو اسی کے ساتھ بریکٹ کرتے ہیں, لنک کرتے ہیں جو ہمیں خیبر پختونخوا یا خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز کے اندر جس کی ویو نظر آتی ہے؟
میرے خیال میں اس کا بھی اس پہ ضرور اثر ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اس وقت اختلافات ہیں سیاسی جماعتوں میں اور جو ایک ایتھنک ڈیوائڈ بھی ہو گئی ہے لسانی لحاظ سے کراچی میں, جو کہ بڑی افسوسناک ہے, اس کی وجہ سے بھی پرابلم جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. چونکہ حالانکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کوالیشن گورنمنٹ ہے, لیکن جس طریقے کا تعاون چاہیے مختلف پارٹیز میں تاکہ اس زبردست چیلنج کو کا سامنا کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ایک طریقے سے براڈ کنسنسس کے تحت اور ایک پالیسی کے تحت اس کو ختم کیا جائے, وہ نہیں ہے. بلکہ اختلافات جو ہیں وہ اور ایک تنگ نظری سے ہر معاملے کو,
میں اس پہ بالکل آنا چاہتا ہوں اگلے کچھ حصے میں بھی, کہ یہ جو آپ کے خیال میں یہ اختلافات ہیں اور سلیوشن نہیں ہو پا رہا, تو کیا ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے اور اس ویکیوم کو کوئی اور طاقت فل کرنا چاہ رہی ہے؟ اس پہ میں بات کروں گا, لیکن پہلے فاروق عادل صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. فاروق عادل صاحب, آپ کا انالیسس کیا ہے, یہ جو ایک نیا مومنٹم بنتا ہوا نظر آتا ہے حملوں کا, یہ کیسے امپیکٹ کر سکتا ہے پولیٹیکل سین پہ خاص طور پہ, اور پولیٹیکل جو کیمپین ہم متوقع طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو آئندہ سال انتخابات ہونے ہیں ارلی ایئر میں؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ کراچی میں جو صورتحال ہے, نارملی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے انتخابات میں یہ ٹرانسلیٹ ہو سکے گی, اس کا یعنی اثرات آپ کو ملیں گے. آپ توقع کر سکتے ہیں کہ جو رزلٹ ماضی میں کراچی سے انتخابات کیا ہے, توقع کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے ہی انتخابات ہوں گے. اس کی وجوہات कुछ बयान की जा सकती हैं, आप जानते हैं कुछ नहीं बयान की जा सकती, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन इसके बावजूद कराची में एक मायूसी और परेशानी और इसका अंतर मौजूद है, और जिसको एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपने कहा कि तीसरी ताकत पूरी कर रही है, तीसरी ताकत उस गैप को फिल यकीनन सुप्रीम, अगर आप गवर्नमेंट अपना काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट अपनी मुकायमत की पॉलिसी के तहत इस चीज से सरफे नजर करेगी, तो बिलाखिर किसी इदारे को तो काम करना है, लोगों की नजरें बजा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है। पिछले दिनों जब कराची में एक बहुत बड़ी वेव चली टारगेट किलिंग की और रोजाना 20-25 आदमी मारे जाने लगे, तो कराची यूनिवर्सिटी के तलबा ने और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि आप इंटरवीन करें। उसके बाद आज खुद नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये किया, उसके नतीजे में चंद दिन के लिए पुलिस को फ्री हैंड मिला और कराची में अमन हो गया। लेकिन उसके बाद ही रहती है, क्योंकि उनसे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास फ्री हैंड नहीं है।
ठीक है, लेकिन इसमें ये एक सवाल बुनियादी तौर पर फिर रहेगा जरूर, यानी लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक इदारे के साथ हूँ, सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ, वो इंटरफेयर भी करती है, उसमें शायद नागुजीर भी हो जाता हो, लेकिन ये बुनियादी सवाल जरूर रहेगा कि क्या उसके मैंडेट में भी ये बात शामिल है या नहीं है, और अगर नहीं है
क्यों नहीं है
जी, नहीं यही तो पूछना चाह रहा
हूँ, क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट में क्या नहीं है। देखिए, मैं कानून को नहीं जानता, लेकिन हम ये जानते हैं कि जहाँ ना इंसाफी हो, जहाँ कानून का निपास ना हो रहा हो, तो लोग फरियाद लेके किसके पास जाएंगे? जंजीर अदल कहाँ लगी हुई है? जहाँ जंजीर अदल है लोग वहाँ जाएंगे,
ठीक है,
सबको रखेंगे।
चलो, इस पे वैसे हमारा अगला सेगमेंट खासतौर पर इसी पे बेस्ड है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया अहकाम हैं उन पे किस तरह के रद्द अमल दोनों अतराफ से आ रहा है, लेकिन आप अगेन थोड़ा पॉलिटिकली एनालाइज करें कि अगर ये हालात इसी तरह रहते हैं कराची के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के अंदर भी, तो आपके ख्याल में इंतखाबात का इनेकाद इन हालात में मुमकिन होगा या कोई मुतबादल इंतजाम करना पड़ेंगे?
मुझे इन हालात में इंतखाबात का इल्तवा अभी तक तो नजर नहीं आता, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो इस बात पे कमिटेड हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। बाद फोर्सेस ने कोशिश की कि इंतखाबात का इल्तवा हो जाए, उसमें मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहादी शामिल है, लेकिन ये कोशिश अभी तक नाकाम रही है और लगता ये है कि आइंदा भी ये इसकी कामयाबी के इम्कान नहीं है। ये एक बहुत हल्की सी मदन सी बात आई थी मलाला के हमले के बाद, मलाला पर जो हमला हुआ 2060, उसके बाद आई थी कि मुमकिन है इस तरह की एक और मूव शुरू हो इंतखाबात के इल्तवा की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पॉलिटिकल फोर्सेस बैन सीरियस है इस पर, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई कोशिश कामयाब हो।
जनरल तलत मसूद साहब, आपका एनालिसिस क्या है, क्या ये हालात सियासी मंजरनामे पे असरअंदाज हो सकते हैं और इंतखाबात के इल्तवा या कबल अज वक्त इंतखाबात का सबब बन सकते हैं?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इल्तवा होगी, इसलिए कि ये जो वाकयात हो रहे हैं, बल्कि इससे बहुत जाहिर होता है कि लोग तंग पड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि तब्दीली आए।
सही,
तब्दीली इसी सूरत में आ सकती है जब इलेक्शंस हों। अगर फर्ज कीजिए इलेक्शंस इल्तवा होता है, उनका पोस्टपोन होते हैं, तो फिर आप मुलतवी होते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि उसकी शायद हैं वो और भी संगीन हो सकते हैं, इसलिए कि फिर पॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ जाएंगी और अफवा तफरी मुल्क में बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये तारीख यही है कि जब इलेक्शंस के बारे में तमाम सियासी जमातें खास तौर से उनकी ये कोशिश होती है कि इलेक्शंस हों ताकि वो खुद पावर में आए और जो अपोजिशन में हैं, और आपको इल्म है जो इस वक्त साहिब इख्तदार हैं पार्टी की टिप्पी ने, वो चाहें भी अगर तो वो उसको मुलतवी नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके ऊपर इतना दबाव है और लोगों का भी ये ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए।
अच्छा, जनरल साहब, एक मैं इसी चूंकि पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं तो कत कलामी की माफी, चूंकि अमरीका के अंदर भी इंतखाबात का मौसम है, मैं थोड़ा सा एक ये कह लें कि एक मैसेज के तौर पे या एक शऊर के तौर पे और एक अपने से के किरदार के तौर पे मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लोग सुने, जो भी सुन रहे हैं हमें, और वो शायद उससे कोई मैसेज भी अखज़ करें। यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं, जो इशूज़ हैं बेसिकली वो डिस्कस हो रहे हैं, रिटोरिक्स कम है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम कम है, लेकिन इशूज़ पे बात हो रही है और उसी की बुनियाद पे वोटर फैसला करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, अगर वो सिक्योरिटी का ही चैलेंज हो जिससे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, आपके ख्याल में जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, एक तो हुक्मरान इत्तेहाद है और एक अपोजिशन जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, ان کے ساتھ توقعات رکھی جا سکتی ہیں ان حالات میں، یا انہوں نے کوئی انویل کیا ہے اپنا ایجنڈا جس سے یہ لگتا ہو کہ وہ ان ایشوز سے واقف ہے اور ان کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں؟
دیکھیے، یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور ہمیں کبھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کہ جو اصل معاملات اور اصل ایشوز ہیں، جو اصل چیلنجز ہیں پاکستان کے سامنے اس وقت، چاہے وہ انتہا پسندی ہو، دہشت گردی ہو، اقتصادی خاص طور سے معاملات ہوں، ان کے اوپر کسی قسم کی توجہ جیسی دینی چاہیے وہ نہیں دی جاتی ہے، اور ایسی بات چیت اور ایسے موضوع زیادہ تر زیر بحث آتے ہیں جو کہ خاص طور سے عوام کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں لائیں گے اور وہ کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر واقعی میں پاکستان میں تبدیلی آئے، اور ایسی تبدیلی آئے جس سے کہ واقعی میں عوام کو فائدہ ہو، تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ اصل ایشوز پر بات کریں، اور یہ نہیں کہ صرف ہوا میں بات کریں، بلکہ واقعی میں ان کی جیسے ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ اگر جائیں گے تو ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے، اگر دوسری پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو دوسری توقعات ہوں۔
جی، فاروق عادل صاحب، آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس ہونا، اور ان سے زیادہ ووٹرز کا اس بات پہ فوکس ہونا کہ وہ جس بندے کو یا جس پارٹی کو ووٹ دینے جا رہا ہے، کیا اس کے پاس اس کے مسائل کا حل ہے بھی یا نہیں، خواب وہ چہرہ اس کا پسندیدہ ہو یا نا پسندیدہ ہو، کیا ووٹر یہ سوچ سکتا ہے، اور کیا اس بارے میں رائے قائم کرنے میں یا ایک مائنڈ بنانے میں میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟
بالکل، کیوں نہیں کر سکتا، میڈیا رائے سازی میں زور پلے کر سکتا ہے، اور گزشتہ چند برسوں کے دوران تو یہ بار بار ثابت ہوا ہے کہ یہ کر سکتا ہے۔ میں جنرل صاحب کی بات بہت توجہ سے سن رہا تھا، اور مجھے ان سے پورا 100% اتفاق ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ میں اگر باقی صوبوں کو چھوڑ کے سندھ تک خود کو مرکوز کروں، تو سندھ میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بتہ خوری ہو رہی ہے، بد امنی ہے، اور یہ ایک ہزار قسم کے جرائم، اس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی سیاسی جماعت، قومی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پالیسی ہے۔ لیکن متبادل قوت کے طور پہ مسلم لیگ نون ایمرج ہو رہی ہے سندھ میں، اس نے بڑی پیش رفت کی ہے قوم پرستوں کے ساتھ اور قوم پرستوں سے ہٹ کے بھی، اور اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنا اتحاد کے مخالف پارٹیز ہیں وہ کسی اسٹریٹجی پہ متفق ہو رہی ہیں، یقیناً ہو رہی ہیں، اور وہ ہو جائیں گی اور کسی اسٹریٹجی بن جائے گی ان کی، لیکن یہ سوال ان سے کیا جا سکتا ہے، اور آج میرے سامنے یہ سوال ہے، آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ ان کے پاس جلدی سے نکالنے کے لیے اور بدمنی ختم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، وہ ہمیں اسٹریٹجی نظر نہیں آتی۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سیاسی جماعتیں ابھی اس پر غور و فکر نہیں کر رہی،
اور یہ اس سے زیادہ حالات شدید تر کیا ہوں گے جب اگر وہ غور و فکر بھی نہیں کر رہی ہیں، اور اپنی پالیسی اگر ہے، بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شاید پالیسی لوگوں کے پاس ہے لیکن بلنٹلی وہ اس کو ایکسپوز نہیں کرتے، کیونکہ الیکشن ایئر میں خطرات سے دو چار ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ان کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے، شاید اس لیے بھی وہ کھل کے نہیں بول رہے، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف۔ تو بے حد شکریہ فاروق عادل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کراچی سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، جنرل طلعت منصور صاحب، آپ کے بھی ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور سامعین، ایک بریک سے پہلے ہم دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلیں گے بریک پہ۔ میاں محمد اکرم ہے اٹک سے، جی اکرم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میاں محمد اکرم صاحب، جی میاں محمد اکرم صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
کہ پاکستان میں یہی ایک حل ہے کہ اس میں انتخابات کیے جائیں اور فوراً کیے جائیں، جو بڑی پارٹیز ہیں ساری آپس میں مل گئی ہیں، یعنی ایم کیو ایم مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، وہ پیپلز پارٹی کا کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے الیکشن ڈیلے ہو، لیکن ملک تباہی کے دانے پر، اس لیے فوراً الیکشن ہونے چاہیے۔
جی بہت شکریہ آپ کا میاں محمد اکرم صاحب، آپ نے کال کیا، لیکن ہم یہی سوال بیسیکلی اٹھا رہے تھے کہ الیکشن ہو بھی جائیں، جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں نہیں ہیں، اور اگر انہی سے توقع رکھی جائے کہ وہ حکومت بنائیں گی، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی ایجنڈا دیا ہے، انہوں نے ان مسائل کا حل بتایا ہے جس کی بنیاد پہ ووٹر فیصلہ کریں گے، یا الٹیمیٹلی جب کوئی ایجنڈا کوئی پارٹی بھی نہیں دے گی تو اسی طرح کسی بھی پارٹیوں میں ووٹ چلا جائے گا۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس کو بھی ووٹ دیں اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے خیال میں، آپ کے شعور کے مطابق اس پارٹی کے پاس آپ کے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سامعین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے۔
हमारे कॉल इन शोज में आप बराह रास्त हिस्सा ले सकते हैं रोजाना रात 8 से 9 बजे और 10 से 11 बजे तक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन में मौजूद मेजबान और प्रोड्यूसर आपसे बराह रास्त गुफ्तगू के लिए मुंतजर हैं। राब्ते के लिए मुफ्त टेलीफोन लाइन का नंबर है 0800-777-8789। ज़ेरे बहस मौजूदात पर इजहार ख्याल कीजिए रात 8 बजे से 9 बजे और फिर रात 10 से 11 बजे तक। हमारी ये लाइन गोश बर आवाज रहेगी। हमसे बात कीजिए, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है। याद रखिए, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात 972 और 1539 किलोहर्ट्ज़ पर नशर होती हैं।
प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर है नीलोफर मुगल। बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम के हिस्से में सुप्रीम कोर्ट के हालिया अहकाम पे या सुप्रीम कोर्ट की हालिया जो रिमार्क्स थे उस पे, जिस पे दोनों तरह का रद्दमल बज़ाहिर सामने आ रहा है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जब बलूचिस्तान के मामले पे वज़ीर दाखला को या हुकूमत को स्नब करती है, यहाँ तक कि सूबाई हुकूमत की नाअहली का भी हुक्म सादर करती है, तो शायद ये अपने इख्तियारात से तजावज़ है। क्योंकि अगर हुकूमत ख़त्म होनी है या वहाँ पर एमरजेंसी का नफाज करना है तो लोग ये समझते हैं कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राहें इसके लिए मुतय्यन हैं, इसको पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है, सदर पाकिस्तान ने इसका फैसला करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। जबकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब इंतज़ामिया नाकाम हो जाए और लोग वो उनकी ज़िंदगियां, उनकी जान व माल, उनके कारोबार दाव पे हों तो यहाँ मामला इंसाफ का भी आ जाता है, सोशल जस्टिस का आ जाता है। तो यहाँ पे इंसाफ फराम करना चूंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है तो उसका ये मैंडेट है कि वो अपने आप को इन्वॉल्व करे, और ख़ासतौर पे जब लोग मतालबा भी उसका कर रहे हों। इस पर हम बात करते हैं जस्टिस जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, और जनाब सदीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बल्कि पहले बेहतर है कि हम हुकूमती पार्टी का मौक़िफ़ ले लें। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप हमें ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो करंट अहकाम हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें बलूचिस्तान के बारे में कहा गया कि वहाँ पे हंगामी तौर पे ये कुछ किया जाए या करना चाहिए, और हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये रिमार्क्स आए हैं और इसका हल होना चाहिए, और आज कराची की सूरत हाल पे बड़ा दो टोक अल्फाज में हुकूमत को मुतनब्बे किया गया है, बल्कि डायरेक्शन भी दी गई है कि ये एक्शन लो, कैसे देखते हैं? क्या वाकईतन ये मैंडेट से बाहर की बात है आपके ख्याल में, और इंतजामी मामला में मुदाखलत है?
देखिए, अभी दो चीजें जो सामने आई हैं दोनों में अगर एक न्यूट्रल अंदाज में आप देखें तो आपको नजर आता है कि हम अपने दायरे से बाहर निकलकर हम दूसरे की पावर्स को इनकोर्च कर रहे हैं। एक अभी ये सीएनजी की जो प्राइस फिक्सेशन की थी और 3100 रुपए एकदम से कम कर दिए, क्योस हो गया है और पूरे सीएनजी स्टेशन जो है वो बंद हो रहे हैं एक के बाद एक, क्योंकि वाले में नहीं आ रहे हैं। उसका एक मैकेनिज्म होता है, अब उन्होंने वैलिड प्राइस का एक फॉर्मूला मांगा है और अब उस पर वो बहस करके, तो ये टेक्निकल चीजें होती हैं, इनमें जजेस साहब के कोई और भी कितनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो फैसला कर सके ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस। इसी तरह ये जो बलूचिस्तान का मसला है बड़ा हसास मसला है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। इसमें न सिर्फ ये है कि लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट फॉरन कुवत में दो ऐसे अनासिर जिनको आप फॉर द टाइम बीइंग नहीं ऑन रिकॉर्ड या मीडिया में ला सकते। ये सब चीजें होती हैं जो अंडर द लाइन समझ।
लेकिन आपने ज्यादा खैर गैस प्राइसेस की बात की है, वहाँ पे तो हुकूमत के अपने ओहदेदारों को वहाँ पे बुलाया गया और उनके पास कोई जवाब नहीं था इतनी गैर मामूली प्राइस सेट करने का, क्योंकि इसमें तो कोई इंटरनेशनल प्राइसेस इन्वॉल्व नहीं थी, तो लोग कहते हैं वो तो ऐन इंसाफ है पब्लिक के साथ।
लेकिन मैं बतलाऊ आपको, अगर इंसाफ तो बिल्कुल सही किया, प्राइसेस में जो सीएनजी स्टेशन हाईएस्ट प्रॉफिट ले रहे थे 20 रुपए का, वो उन्होंने उसको स्लाइस डाउन करा है और अब 6 या 7 रुपए हमें बढ़ानी पड़ेंगी जिस पे ये वायबल आ जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि इसकी एक्सपर्ट एक टीम बना के, कमेटी बना के उसको इस हर एंगल से देखने को दिया जाता। ओग्रा का पॉइंट ऑफ व्यू भी, सीएनजी वालों का भी पॉइंट ऑफ व्यू थी और कंज्यूमर का भी पॉइंट ऑफ व्यू भी, उसके बाद एक जो चीज ऐलान होती वो होती जो वर्केबल होती
है। इस बार और उसके बुनियाद पे फैसला किया।
19 तक जो उन्होंने इजाजत दी है, इसमें आज मेरी मुलाकात मिनिमम 2 डजन सीएनजी
जी
ڈاکٹر بیگ صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، مینوال ہم چلتے ہیں جناب جسٹس وجی الدین صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، آپ فرمائیے گا. آپ، میں یہی چاہ رہا تھا کہ حکومت کا نقطۂ نظر آپ کے سامنے آ جائے، پھر آپ اس پہ ہمیں بریف کر سکیں، اپنا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی دے سکیں، اور ایک لیگل ایکسپرٹ کی حیثیت سے بھی کیا واقعتاً سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے انتظامی امور میں مینڈیٹ کے تحت یا نہیں، اور پولیٹیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کو آنا چاہیے آگے ان تمام معاملات میں؟
دیکھیں، جہاں تک کہ یہ سی این جی والا معاملہ ہے وہ تو بالکل اظہر من الشمس معاملہ تھا. 30 روپے جو ہیں وہ کہیں پر بھی اکاؤنٹ فور نہیں ہو رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا تو اس کے بارے میں حکومت کو بھی کوئی بہت سیریس قسم کے اعتراضات نہیں ہیں. جیسا کہ مولوی صاحب نے ابھی یہ کہا کہ جی وہ 20 روپے کا معاملہ تو نان کانٹروورشل ہے، تو وہ تو کوئی، میں سمجھتا ہوں، ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب رہ گیا یہ بلوچستان کا معاملہ، یہ جس طریقے سے آپ نے کراچی کے بارے میں کہا
جی،
تو میں اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور کے اوپر لا اینڈ آرڈر ہو یا حکومت چلانا ہو، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے ماتحت انتظامیہ ہی کو انجام دینے ہوتے ہیں. لیکن اگر تو انتظامیہ ٹوٹلی فیل ہو جائے، اور اگر تو انتظامی امور یہاں تک پہنچیں کہ کسی علاقے میں حکومت کے نام کی کوئی چیز رہے ہی نہیں، حکومت کا وجود ہی نہیں رہے، تو وہ تو ایک عام آدمی بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کرتا ہے. آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اگر تو سپریم کورٹ نے بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ صاحب وہاں تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور جو وہاں حکومت تھی وہ اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہے، سپریم کورٹ نے بات یہی تک کی ہے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ وقت سے پہلے الیکشن کال کر لیجئے، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ گورنر راج قائم کر لیجئے. تو یہ تمام باتیں تو ٹھیک ہے،
لیکن جناب جسٹس وجی الدین صاحب، جس ملک کے اندر ایک فل اسکیل وار بظاہر نظر آتی ہو، تو وہاں پہ کیا ایسے ریڈیکل سٹیپس کے لیے حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے، اور ایسی ڈیڈ لائنز حکومت کے لیے رکھی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے سری لنکا میں دیکھا، وہاں پہ 27 سال ملیٹنسی رہی، 27 سال گوریلا وار کا ان کو سامنا کرنا پڑا.
دیکھیں، آپ نے بہت درست نشاندہی کی ہے، لیکن سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور بلوچستان ایک، میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ نہیں 6-7 سری لنکا اس کے اندر سما جائیں، اور وہاں پر جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ایتھنک پرابلم بھی ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر سیکٹیرین مسائل بھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور پھر جہاں تک کہ ڈی ایل اے کا تعلق ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وار آف لیبریشن لڑ رہے ہیں، تو یہ تمام مسائل جو ہیں یقیناً ان کی نشاندہی تو ہونی چاہیے. عوام الناس تو نشاندہی کر ہی رہے ہیں، اگر سپریم کورٹ نے نشاندہی کر دی اور حکومت کو یہ کہا کہ جی آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں پوری کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، یہ تو آئین کے دائرہ اختیار میں آتا ہے.
ٹھیک ہے، صدیق الفاروق صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم، آپ کو آن بورڈ لیتے ہیں، اور آپ کی ہم بھی ہم رائے جاننا چاہیں گے. پارٹی لائن کے کے مطابق بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اور ایک پاکستانی شہری اور ایک پولیٹیکل لیڈر یا ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ ادارے اپنے دائرہ کار سے باہر جا رہے ہیں، اور کیا واقعتاً سیاسی قیادت کی اور انتظامیہ کی نااہلی پہ اس طرح کے احکامات کا جواز رہتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ جی صدیق الفاروق صاحب، جی صدیق الفاروق صاحب، آپ ہمارے ساتھ، جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، جی جی آپ کی آواز. جی
دیکھیے، کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی معاشرے میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے تو اس کا کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اس کا کام ان کے مفادات کی نگہداشت ہے، اس کا کام ان کو روٹی کپڑا مکان علاج یہ فراہم کرنا ہے. اب اگر وہ حکمران کچھ ایسے مافیا سے مل کے عوام ہی کو لوٹنا شروع کر دیں، اور ایک صوبے میں تینوں پارٹیاں حکمران ہوں اور وہاں تینوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہوں قتل و غارت گری کا، بھتہ خوری کا، اسی طرح سے ایک اور صوبے میں جو بلوچستان کا ذکر ہے، وہاں کے وزراء جو ہیں ان کے بارے میں یہ رپورٹس اور کنفرمڈ رپورٹس ہوں کہ وہ اغوا برائے تاوان والوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان سے حصے لیتے ہیں اور کار لفٹرز کو کی سرپرستی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر سپریم کورٹ جو واقعہ یا بدریہ ایک ادارہ بن کے آئی ہے, اس کا یہ کام ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر عوام الناس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا تحفظ.
میں یہاں پہ قطع کلامی کرنا چاہوں گا, میں کیا اس میں جب یہ سچویشن ہو آپ کے خیال میں, جب انتظامی مشینری ناکام ہو رہی ہو یا بقول آپ کے کرپشن ہو رہی ہو, تو یہاں پہ تو اپوزیشن کا کردار بنتا ہے نا کہ وہ نہ صرف اس کے خلاف ریزسٹ کرے بلکہ پبلک اویئرنیس بھی دے, میسج دے, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ گورنمنٹ اور اس کے اتحادی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئے روز اپنے جو ضمنی انتخابات اس میں ری الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے لوگوں کو تو ہم سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا آپ اس کو پراپرلی پروجیکٹ نہیں کر پاتے, ایکسپلین نہیں کر پاتے, کیا وجہ ہے؟
اس میں دو باتیں ہیں, ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک بڑی جدوجہد کی, ایک لانگ مارچ کیا, اور عدلیہ جو ایک پلر آف دی اسٹیٹ ہے, جیسے میں نے کہا ایک چیک اینڈ بیلنس کا انسٹرومنٹ ہے, وہ بحال کیا اور وہ اب اپنے ماشاءاللہ کردار ادا کر. دوسری بات, اپوزیشن کا کردار یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی اپنی بات کہے, منوائے.
لیکن آپ کی بات کیوں نہیں پہنچ پا رہی بقول آپ کی, اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ضمنی انتخابات کے نتائج آپ کی رائے آپ کی اس سوچ کے بالکل برعکس کیوں ہیں؟ اکثریت کی بات کر رہا ہوں.
ضمنی الیکشن کبھی بھی ایک لٹمس ٹیسٹ کہہ لیں یا پیمانہ نہیں ہوا کسی حکومت کی پاپولیرٹی کا کبھی بھی, اس لیے کہ جہاں ایک حلقے میں ضمنی الیکشن یا دو میں ہوتے ہیں, وفاقی حکومت وہاں جاتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 10-10-20,000 روپے لوگوں کو دے دیتی ہے, وہاں اگر بجلی نہیں ہے تو کھمبے, وہاں نوکریاں جا کے 1,000-2,000 نوکریاں دے دیں اور 1-2,000 فیملیز کو راضی کر کے 10,000-15,000 ووٹ جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے. تو یہ پیمانہ نہیں ہے ضمنی الیکشن کسی حکومت کی یا کسی پارٹی کی.
چونکہ وقت کی کمی ہے, میں آخری سوال بھی اس کے لیے کرنا چاہوں گا. جسٹس وجی الدین صدیقی صاحب, یہ جو بھی سچویشن ہے, رائے متصادم ضرور ہے, یعنی سپریم کورٹ کے حالیہ احکامات یا ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کی جانب ایون نشاندہی کی بھی اگر بات ہو تو اس پہ بھی کنسرنز ہیں. پاکستان کی حکومت, موجودہ حکومت کے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات, انہوں نے بھی اس پہ اپنی ریزینٹمنٹ شو کی ہے, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آپ کے ساتھ تھے, انہوں نے بھی بیان کیا ہے. کیا یہ جو ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے یہ امپیکٹ کر سکتی ہے الیکشنز پہ, ان کے قبل از وقت انعقاد پہ یا ان کے مؤخر ہونے پہ, یا کوئی اور ماڈل انٹروڈیوس ہو سکتا ہے اسی طرح کے حالات کے اندر سے؟
جی, میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ الیکٹرل پروسیس میں کسی بھی نوعیت سے انٹرفیئرنس کے درجے پر پہنچیں گے. انہوں نے بہت محتاط انداز اختیار کیا ہوا ہے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, سال بھر پہلے بھی وہ کراچی میں جا کر کے بیٹھے تھے اور اس کے بعد کچھ آرڈرز پاس کیے تھے, لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ عرصے وہ کارگر رہے وہ آرڈرز, اس کے بعد پھر ان کا پتہ نہیں رہا, اب دوبارہ وہ جا کے بیٹھے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز میں کوئی ایسا پوٹینشل ہے کہ وہ الیکٹرل پروسیس کو کسی بھی نوعیت سے ایکسیلریٹ کر سکیں یا اس کو سلو کر سکیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یقیناً ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر تو معاملات کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ عدالتوں کو ان چیزوں کی نشاندہی کرنی پڑے جو کہ انتظامی امور میں آتے ہیں,
یقیناً
ان کو سوچنا پڑے گا کہ معاملات کو کس طریقے سے
تحقیق کریں. جی, صدیق الفاروق صاحب, آپ کی رائے, کیا یہ سپریم کورٹ کی, بعض لوگ تو اس کو ایکٹیویزم کا بھی نام دیتے ہیں, کیا یہ الیکٹرل پروسیس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, جب سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ فلاں حکومت اپنا آئینی جواز اور مینڈیٹ کھو چکی ہے, تو پھر اس کا لازمی مطلب یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں یا تو گورنر راج لگائے یا پھر الیکشن کرانے کا اہتمام.
لیکن فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ پہلے بل فرض اگر پیٹیشن بھی جاتی اور اس پہ باقاعدہ سماعت ہوتی, موقع دیا جاتا, یا فیڈرل گورنمنٹ یہ ایکشن لیتی تو پھر تو کوئی جواز بنتا تھا, براہ راست سپریم کورٹ اس کو اپنی ریمارکس میں یا اپنی ججمنٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی ہے.
آئینی یہ اعتراض وہ کر سکتے ہیں, لیکن آئینی طور پر سپریم کورٹ کی یہ کوئی ایک نشست میں, ایک ہیئرنگ میں نہیں, یہ تو کتنے مہینوں سے یہ کیس سنا جا رہا ہے, تمام ایجنسیز کو انہوں نے سنا ہے, پولیس کو سنا ہے, حکومت کو سنا ہے, وہاں ایڈوکیٹ جنرل گئے ہیں, وفاقی حکومت کے نمائندے گئے ہیں, یہ سب کچھ سننے اور حقائق سامنے آنے اور جو برسر زمین حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ جو ہے فیصلہ دیا ہے. تو پھر آئینی طور پر بات جو بھی کریں, آئینی طور پر وفاقی حکومت پابند ہے, بلکہ پورے پاکستان کے تمام لوگ اور تمام ادارے پابند ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے اس پر عمل کریں.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جسٹس جناب وجی الدین صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں اور اس سیگمنٹ میں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل, جبکہ انجینئر تھے ڈیرل اسمتھ. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.